عليك.
پہلے کہیں سے موجود چل رہا تھا
استغاثہ لینا
نہیں نہیں اس میں بولو حدیث میں
اچھا بالکل پڑھو میں
جی جی
یہ تو یہ نہیں ہم جنائز
تھا ہاں جنائز
جنائز کے بارے میں
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جنازے سے متعلق اور اس کے احکام کا ذکر تھا. حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وَإِن تَكُ سِوَ ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. اس حدیث کا مطلب یہ ہے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جنازے کو جلدی سے تجہیز تدفین کر کے رخصت کر دو. اسرعوا بالجنازہ ایک معنی تو یہ ہوا کہ جنازے کو تجہیز تک اس کی تجہیز تدفین کر کے جلدی سے اس کے آخری آرام گاہ پر پہنچا دو. وَإِن تَكُ صَالِحَةً اگر یہ میت یا یہ جنازہ اگر نیک ہے تو اچھا ہے کہ ان کی اچھی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر کر رکھے اس کی طرف ان کو پہنچا دو. کیونکہ بفضل اللہ تعالیٰ اگر نیک ہے فرشتے آئیں گے چند سوالات کریں گے, سوالات وہ بھی معروف ہیں, اس کے بعد جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دی جائے گی اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور ان کو کہہ دیا جائے گا کہ جس طرح دلہن سو جاتی ہے اسی طرح سو جاؤ. تو اگر خیر ہے, اگر نیک ہے تو اس کے خیر کو اس کے پاس یا خیر کے پاس اس کو پہنچا دو. وَإِن تَكُ سِوَ ذَلِكَ اگر یہ جنازہ برا ہے تو یہ اچھا ہے کہ اس برائی کو اپنے گردن سے جلدی سے اٹھا دو, اپنی ذمہ داری اس سے ختم کر دو. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں, یہ کہ جنازہ کی تجہیز تکفین اور تدفین میں دیر نہیں ہونی چاہیے, یہی سنت ہے. اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے لیے باہر اعلان کر کے لوگوں کو بلانے سے منع فرمایا ہے. جو لوگ پاس پڑوس کے ہیں انہیں کو خبر ہو جائے اور دفن ہو جائیں, اور دور سے بلانا یا دوسرے قریے سے بلانا یا دوسرے شہر سے بلانا یہ پیارے رسول کی سنت کے خلاف ہے. اور اسی وقت دیر ہوگی جنازے کے دفن میں جب آدمی کسی دوسرے شہر سے آنے کا کسی کا انتظار کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ تمام احادیث کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو جلدی سے اپنی آخری ٹھکانے پر پہنچا دو, اور اگر خیر ہے تو خیر اپنی پالے, اور اگر برا ہے تو یہ بری چیز کو گھر میں رکھنے سے فائدہ کیا ہے. دوسرا معنی لوگوں نے لیا ہے کہ اسرعوا بالجنازہ, جنازے کو لے کر کے بہت آہستہ آہستہ نہ چلو, تیزی سے چلو. لیکن تیزی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایسا چلو کہ جنازے کے گرنے کا خطرہ ہو, یا جو لوگ چل رہے ہیں جنازے کے پیچھے وہ ساتھ نہ لے سکا. یہ بھی ایک چیز غلط سمجھی جاتی ہے. لوگ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کے پیچھے ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں, یقیناً سانس پھول جاتی ہے دوڑتے دوڑتے, ان کا پیچھا لینا آسان نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ شکایت کر جاتے ہیں, بوڑھے ہوں کمزور ہوں تو الگ ہے, لیکن اچھے اچھے لوگ تھک جاتے ہیں تو اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہم لوگ جنازہ اٹھائے ہیں. اب کس مقصد سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اٹھا رہے تھے جنازے اور کچھ, اگر ایسا ہے تو اس کا اعلان بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ زیادہ لوگ دھکا دے رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے بہرحال وہ آسانی سے تیزی سے جا سکتے ہیں اس کو لے کر کے, لیکن اس قدر تیز چلنا یہ بھی شرعی طور پر عام چلنے میں بھی منع ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو میانہ روی, آپ نے سنا ہوگا کہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں, یعنی چلنے میں درمیانی چال. میانہ روی رفتن سے ہے وہ, یعنی چلنا, یعنی درمیانی چال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے, نہ زیادہ تیز چلتے تھے نہ ڈھیلے بدن چلتے تھے. اسی کی تفسیر واقصد فی مشیکا واقصد من صوتک انت انکر الاصوات لصوت الحمیر. حضرت عقبان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ اقصد فی مشیکا, جانا روی اختیار کرو اپنے چلنے میں، بہت ہی ڈھیلا ہو کر کے نہ چلو اور نہ بہت تیز چلو، یہ بھی وقار کے خلاف ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو درمیانہ قدم اٹھاتے تھے اور آگے کو گویا ایسا جھکے ہوتے تھے، پیارے رسول تنگ کر کے نہیں چلتے تھے. بولا تب شف الارض مرحا ان کلنت فرزانا، اکڑ کر کے نہ چلو. پیارے رسول توازو کے ساتھ میانہ درمیانی چال چلتے تھے. تو یہاں بھی درمیانی چال چل لینا مطلوب ہے، یہ نہیں کہ لے کر کے اس کو بھاگو اور دوڑو. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیے، دور سے دیکھیے، آپ پیچھا پکڑنا چاہتے ہیں نہیں پکڑ پاتے، دور سے دیکھیے تو مانو مطابق جنازہ گر جائے گا. جنازے کے ساتھ بھی آسانی اور نرمی کا سلوک کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو اس کے دو معنی ہوئے، ایک تو یہ کہ جلدی سے اس کو دفن کر دو، اور اسی وقت دیر ہوتی ہے جب دور دور سے لوگوں کے آنے کا اعلان ہوتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی صحیح نہیں لگتی ہے کہ آج کل کے نئے دور میں نئی ایجادوں کی آسانیاں لیتے ہوئے لوگ جنازے کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، ایک دن دو دن چار دن انتظار کرتے ہیں. اگر کوئی مجبوری ہے، اس کی شناخت میں پریشانی ہو رہی ہے، یا اس کے کفیل یا اس طرح کے، یا اس کے ولی امر کے آنے کا انتظار ہے، اس کے بغیر دفن نہیں کیا جاتا، تو ایک مجبوری کی چیز ہے، شرعی مجبوری ہے. لیکن لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد ہوتا ہے. یہاں تک کہ اخباروں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ کل نہیں پرسوں دفن کیا جائے گا، یہ بھی ایک چیز ہے. یہ چیز یقیناً نعی میں داخل ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. آخری اس زمانے میں بھی اللہ کے فضل سے سنت پر عمل کرنے والے ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک ٹولی ایسی رہے گی جو سنت پر عمل کرے گی. آخری اس زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ علامہ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ابھی دو سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے وصیت اور دوسری چیزوں کی وصیت کے ساتھ یہ بھی وصیت کی کہ میرے عام اعلان نہیں کرنا میری وفات کا، اور مرنے کے بعد فوراً مجھے دفن کر دینا. اندازہ یہ لگایا گیا عصر کے بعد پانچ بجے کے قریب ان کا انتقال ہوا. فون کیا لوگوں نے تو وہ لوگ مغرب کے بعد جنازہ لے کر کے دفن کر رہے تھے. تو یہ حقیقت ہے کہ یہی سنت ہے، اور اس کے لیے ہنگامہ کرنا اور اس کو بھی موت کو بھی فیشن بنا لینا، لوگ موت کو بھی فیشن بنا لیتے ہیں کہ ہمارے جنازے میں، ہمارے باپ دادا کے جنازے میں بہت سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کرایہ لے کر کے آتے ہیں، کرایہ دے کر کے لوگوں کو لاتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہوتی ہے حقیقت میں. در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں ہر قسم کی بھلائی ہے. وعن ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول نے فرمایا من شہد الجنازۃ فیصلی علیہ فلہ قیراط، ومن شہد تدفن فلہ قیراطان. قیل وما القیراطان یا رسول اللہ؟ قال مثل الجبلین العظیمین. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا رسول نے فرمایا جو جنازے میں نماز پڑھنے تک حاضر رہا تو اس کو ایک قیراط کا اجر ملے گا، اور جو اس کے ساتھ چل کر کے اس کے قبرستان تک جا کر کے اس کو دفن کرنے تک حاضر رہا تو اس کو دو قیراط کا اجر ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، قیراط کا مطلب ہم نے نہیں سمجھا، کیا مطلب ہے قیراط کا؟ مل قیراط کا رسول نے فرمایا کہ مثل الجبلین العظیمین، دو بڑے پہاڑ، ایک قیراط ایک بڑے پہاڑ کے برابر، دو قیراط دو بڑے پہاڑوں کے برابر ہے. دیکھیے کتنا بڑا اجر ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹی ہوتی ہیں ظاہر میں، لیکن اجر کی بہت بڑی بات ہوتی ہے. کس وجہ سے آدمی کو اجر لینا ہو بیکار کی باتیں گپاسٹنگ کرنے کے بجائے، جنازہ آیا کوئی بھی جنازہ ہو، یہاں تک کہ دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ بعض جنازے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو چار آدمی اٹھا کر کے پانچ آدمی یہاں سے وہاں تک لے جاتے ہیں، بیچارے بے بل ہو جاتے ہیں، ان کو طاقت نہیں رہتی، دیکھیے تھک جاتے ہیں، وہ سوچتے ہوں گے کوئی آ کر کے کندھا لگا دے. اور کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو اس کے بڑپن کا خیال کر کے ہزاروں لوگ کندھا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ اجر کی بات ہے. ایک کسی قسم کا بھی گھٹیا درجے کا بھی آدمی ہو، اس کے جنازے کے اٹھانے کا یہ اجر ہے. ہو سکتا ہے بڑے آدمی کے جنازے کے اٹھانے میں کچھ اور مقصد داخل ہو، لیکن اس میں تو خالص اللہ کی رضا مندی مقصود ہوتی ہے، اس وجہ سے اجر اور ہی بڑھ جائے گا. بخاری شریف کی روایت ہے، من قول البخاری من تبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين. جس نے کسی مسلمان کے جنازے پر جنازے کے پیچھے جا کر کے دفن ہونے تک اس کے ساتھ رہا، اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ کے اجر پر ایمان لاتے ہوئے اور اجر کا ارادہ رکھتے ہوئے جا رہا ہے، تو اس کو دو کی رات اجر ملے گا, دو کی رات اجر لے کر کے واپس آئے گا. وہ کل کی رات مثل جبل احد, ہر کی رات احد پہاڑ کے برابر ہے. اس روایت میں احد پہاڑ کے برابر کہا, اس روایت میں کہا مثل الجبلین العظیمین, دو بڑے پہاڑوں کے برابر. احد دو بڑے, احد ایک بڑا پہاڑ ہے, یعنی گویا احد بڑے پہاڑ کی طرح دو پہاڑ کا اجر ملے گا. سبحان اللہ. وعن سالم بن النبي رضي الله عنه انه راى ابا بكر وعمر يمشون امام الجنازه رواه الخمسه. حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسی طرح حضرت ابو بکر کو بھی دیکھا, حضرت عمر خلیفہ رسول کو بھی دیکھا, ابو بکر خلیفہ رسول, حضرت عمر خلیفہ رسول, سب کو دیکھا. یمشون امام الجنازہ, جنازہ کے آگے چل رہے تھے. رواہ الخمسہ, یہ فتح کی بات ہے, ان کے مصنف کی بہت بڑے فتح کی دلیل ہے کہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جو جنازہ کے پیچھے گیا, فمن تبعہ, تبعہ کا مطلب تابع ہوتا ہے, ایک آدمی آگے چلے گویا جنازہ آگے چل رہا پیچھے چل رہے, تو پیچھے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کے آگے چلنا حرام ہو گیا. اس وجہ سے اس لفظ کے بعد مصنف نے یہ روایت نقل کی کہ ہم نے پیارے رسول کو دیکھا, سنت پیارے رسول سے بنتی ہے, شریعت پیارے رسول نے, اور پیارے رسول لے کر کے آئے, پیارے رسول کو بھی دیکھا کہ جنازے کے آگے چل رہے تھے, حضرت ابو بکر کو بھی دیکھا جنازے کے آگے چل رہے تھے, حضرت عمر کو بھی دیکھا جنازے کے آگے چل رہے تھے. تو یہ نہ مطلب سمجھا جائے منصب آ جنازہ کی جو جنازے کے پیچھے گیا دفن ہونے تک ساتھ رہا, یہ نہ سمجھا جائے کہ آگے چلنا جائز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ, جنازے کے آگے, جنازے کے پیچھے, اسی طرح بھی جا کر کے قبرستان تک اس کو رخصت کیا اس نے, تو نماز پڑھ لینے کے بعد تو اس کو دو بڑے پہاڑوں کا اجر ملے گا. وعن ابی امیہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا قالت نهینا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق علیہ. یہ بڑی, یہ حدیث کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے. حضرت امیہ کہتی ہیں کہ نهینا عن اتباع الجنائز, صحابیہ ہیں پیارے رسول کے زمانے میں, پیارے رسول ان کا بڑا احترام کرتے تھے, پیارے رسول ان کو کئی چیزوں کا حکم دیتے تھے. عید کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا پیارے رسول نے فرمایا, کہتی ہیں کہ ہمیں پیارے رسول نے حکم دیا, ہمیں دیا, کہتی ہیں کہ ہم نوجوان لڑکیوں کو, کم عمر لڑکیوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں. پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے رسول, ہم میں سے بعض عورتوں کے پاس پردہ نہیں ہوتا ہے کہ پردہ کر کے جائیں, کوئی ایسا چادر نہیں ہوتی ہے, برقع نہیں ہوتا ہے, کیسے جائیں؟ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کو ان کی بہن, دوسری مسلمان بہن اپنی چادر میں ان کو لپیٹ کر کے گردی پڑتی پہنچے. یعنی آپ یہ تصور کریں کہ اگر چادر صرف ایک آدمی کے لیے ہو, ایک عورت کے لیے ہو, اور دو عورتیں اس کو لپیٹ کے چلیں, تو کتنی پریشانی ہوگی چلنے میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا بھی جو پہنچ سکے ان کو عیدگاہ جانا سنت ہے, اور تاکید ہے پیارے رسول امی عطیہ. اسی طرح امی عطیہ کے تاکید کراتا ہے پیارے رسول نے فرمایا کہ حکم دیا, عورتوں کا خطرہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا, ایک روایت میں آتا ہے کہ بچیوں کا خطرہ زیادہ نہ کاٹو, اس سے ان کو نقصان ہوگا. امی عطیہ کو پیارے رسول نے کہا جنازے کے, اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے جنازے کے غسل دیتے وقت انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ پیارے رسول نے حکم دیا ان کو غسل کراؤ, ان کو ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, پانچ مرتبہ, جس سے زیادہ بھی ضرورت ہو تو ان کو غسل دو. گویا ایک ایسی سامن خدمت کرنے والی عورت تھی کہ ہر جگہ نظر آتی تھی, یہاں تک کہ لڑکیوں کی جب رخصتی ہوتی تھی تو بھی وہاں خاص ان کا رول ادا ہوتا تھا. جزا اللہ خیر. پیارے رسول سے انہوں نے سنا نوحینہ, وہ کہتی ہے ہمیں اللہ نے, کہ رسول نے حکم دیا, نوحینہ کا مطلب صحابی کہیں کہ مجھے, ہم لوگوں کو منع کیا گیا ہے, منع کیا گیا, یہ نہیں کہا کہ پیارے رسول نے منع کیا, تو اس کا قطعاً یہی مطلب ہے کہ پیارے رسول نے ہمیں, اللہ نے اور پیارے رسول نے ہمیں منع کیا. دونوں کے علاوہ اور کوئی صحابی کو شرعی بات میں حکم دینے کا یا منع کرنے کا حق نہیں ہے. نوحینا نے سوائے جنائز, ہمیں منع کیا گیا جنازے کے پیچھے جانے کا, یعنی جنازے کو رخصت قبرستان کرنے کا. ولم یعزم علینا, لیکن پیارے رسول نے ہمارے اوپر تاکیدی منع نہیں کیا. یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے, کیا عورتوں کا قبرستان میں جا کر کے مقبورین کی زیارت جائز ہے یا نہیں؟ ایک روایت میں آیا ہے پیارے رسول نے فرمایا, لعن اللہ ذوارات القبور, اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی بہت زیارتیں کرتی ہیں. زوارات ایک لفظ میں آیا ہے لعن اللہ زائرات القبور, مطلق زیارت کرنے والی ایک ہی مرتبہ کرے وہ زائرہ ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہو. لیکن یہ مطلق زیارت والا لفظ جو ہے یہ ائمہ حدیث نے اس کو ضعیف کہا ہے. یعنی یہ کہ زوارات کا لفظ جسے کہتے ہیں بہت زیادہ زیارت کرنے والی, بار بار زیارت کرنے والی, تو اس حدیث کے پیش نظر بہت سے علماء نے کہا کہ سر رسول نے جہاں کہا کہ ہم نے منع کیا تھا کہ اب ہر شخص کو مرد ہو یا عورت ہو قبر کی زیارت سے منع کیا تھا, لیکن اب اجازت ہے قبر کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبر جو ہے وہ آخرت کو یہاں کھلائے گی. تو کیا منع تو سب کو تھا, عورت اور مرد سب کو, اجازت ہوئی تو صرف عورتوں کو منع کیا گیا, مردوں کو اجازت دی گئی یا دونوں کو اجازت دی گئی؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہت سے علماء پرانے زمانے کے علماء نے بھی کہا ہے کہ یہ عورتوں کا زیارت قبروں کی زیارت کے لیے جانا یا قبروں کے پاس جانا یہ مطلق منع ہے, کیونکہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے جو زیارت کرتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں, اگر کبھی کبھار چلی جا رہی ہیں تو جائز ہے. وہ بھی دلیل دیتے ہیں کسی حدیث سے, حضرت ام عطیہ کہتے ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا لیکن تاکیدی منع نہیں تھا, منع کیا گیا لیکن تاکیدی منع نہیں, لیکن لگتا ہے ایسا کہ پہلے تھا منع کیا گیا لیکن تاکیدی نہیں تھا, کیونکہ وہ چاہتی تھی اور اسلام کی شریعت اسلام کی جو احکام جو ہیں وہ تدریجی ہیں. شراب ایک ہی مرتبہ حرام نہیں کی گئی, کئی تین مرحلے میں حرام کی گئی. منع کیا گیا ان کو کہ نماز پڑھتے وقت نماز کے ٹائم نہ پیا کریں, پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے, اگر نہ پیو تو اچھا ہے. پھر آخر میں کہا گیا کہ نہیں اس کو بالکل چھوڑ دو, فاجتنبوہ بچ جاؤ اس سے دور رہو. تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ پہلے اجازت دی گئی سب کو, جب اجازت دی گئی تو عورتیں بھی اس میں داخل تھیں, تاکیدی منع نہیں کیا پیارے رسول نے, منع تو کیا ان کو لیکن تاکیدی منع نہیں. اس کے بعد جب آپ نے لعنت بھیج کر تاکیدی منع کر دیا کہ عورتوں کا مطلق زیارت کرنا قبر کا منع ہے. یہ ترتیب دیتے ہیں بہت سے علماء, کہتے ہیں کہ عورتوں کا زیارت کے لیے کسی قبرستان میں اپنے شوہر کے قبر کے پاس جانا یا اپنے باپ کے قبر کے پاس جانا منع ہے, کہ جائے گی کسی ولی یا پیر یا مرشد کی قبر پر جائے. لیکن بعض انہوں نے کہا ہے کہ نہیں, جس طرح قبر کی زیارت ہر ایک کو آخرت یاد دلاتی ہے, عورتیں اور ہی زیادہ ضرورت مند ہیں کہ ان کو آخرت کی یاد دلائی جائے, اس وجہ سے کبھی کبھار جا رہنا ان کا صحیح ہے. لیکن صحیح مسئلہ یہ کہ مسلاتن بہرحال ان کا جانا صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کمزور عقل کمزور دل کمزور عقیدے کی ایک جنس ہوتی ہیں, اس وجہ سے وہاں ویلا کرنا وہاں رونا یا غلط بات کہنے کے بارے میں ان پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی. لیکن ایک مرد ہے ظاہر بات ہے کہ وہ شرم کرے گا چیخے گا نہیں زیادہ, اس وجہ سے علماء نے جو محققین علماء انہوں نے مطلق حرام کہا ہے ان کے حق میں قبر کی زیارت کرنے کے.
یہ جو دائی دعویٰ کرنے میں فرعون کی لاش ابھی تک موجود ہے اس کے بارے میں جلد کا کیا پوچھ
رہے ہیں؟ فرعون کی لاش کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرعون کی لاش اب تک موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب غرق کیا اس کو تو آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلیم, جب اس نے کہا کہ آمنت باللذی آمنت بھی بنو اسرائیل, الذی آمنت بھی بنو اسرائیل, باللذی آمنت باللذی آمنت بھی بنو اسرائیل, اس ذات پر میں ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل ایمان لایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم ایمان لا رہے ہو, جب دیکھا کہ موت سامنے رقص کر رہی ہے تو اب ایمان لا رہے ہو, الان وقت آسے تبصر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈبایا ان کو, اور اس کے بعد کہا فلیوم ننجی کا بے بدن جیسے کون لمن خلفہ کا آیا, آج ہم تمہارے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے تم کو دیکھ کر کے نصیحت پکڑیں. یہ فرعونیت کوئی اچھی چیز نہیں ہے, فرعونیت غلط ہی کر کے چھوڑے گی ہر ایک کو, اس وجہ سے آدمی کو فرعونیت کا یا فرعون کے اخلاق کا کوئی اختیار نہیں کرنا چاہیے. ننجی کا بے بدن, تو کیا اس کا بدن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ قیامت تک رہے گا؟ اس کی کوئی اس آیت میں دلیل نہیں ہے, لیکن روایات میں آتا ہے کہ تمام تو غرق ہو گئے. دیکھیے عجیب ہے اللہ کی قدرت, تمام غرق ہو گئے, ان کی لاش کا کوئی پتہ نہیں, لیکن سمندر نے اس کو فرعون کی لاش کو قبول نہیں کیا. جس طرح ایک مری مچھلی ہوتی ہے جب وہ مر جاتی ہے تو اوپر تیرنے لگتی ہے، اسی طرح اوپر تیر کر کے وہ سمندر کے کنارے آ کر کے اس کو پانی میں پھینک دیا، سب ڈوب گئے اس کے ساتھ سے، اس کے وزراء، اس کے مجالسین، مناظرین سب ڈوب گئے، اور ان کی لاش کا پتہ نہیں چلا، لیکن اس کو سمندر میں قبول نہیں کیا، پھینک دیا. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو بچایا کب تک؟ جب تک رہا ہو، دو چار دن ہو سکتا ہے، دو ہی چار ہی دن رہا ہو، تاکہ لوگ جو پیچھے رہ گئے وہ دیکھ کر کے تمہیں نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل ہو سکتی ہے. بلیوم انہوں نے جی کا بدلے کا یہ سکون علی من خلف کا آیا، تمہارے پیچھے جو چل رہے تھے لوگ ابھی بچ گئے ہیں، ان کے لیے ایک نشانی ہو جائے. یہ معنی بھی صحیح ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تک اس کی لاش، ہم خود جائیں گئے پاٹنہ میں دیکھا میوزیم میں، تو اس میں کئی آدمیوں کی جس کو ممی کہتے ہیں ہم لوگ، یعنی یہ کہ پرانا زمانہ ان کا مصریوں کیا یہ طریقہ تھا فرعونیوں کیا، احرام مصر بھی اسی معنی میں بنایا گیا جس معنی میں تاج محل بنا ہے. عجیب دنیا ہے. احرام مصر کو کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ دور سے پہاڑ لائے، پتھر لائے، پہاڑ کاٹ کر کے، اور یقیناً اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں کہ دیکھ کر کے تعجب ہوتا ہے کہ کن آلات سے کاٹا اور کن آلات سے اس کو صاف کیا اور کن آلات سے اس کو نقل کر کے لائے. کہتے ہیں کہ کشتی پہ لاد کر کے لاتے تھے اسوان سے، بہرحال جو کچھ یوز کرتے تھے ہو، اس کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں. ایک کتاب ہے النجوم الظاہرہ فی اخبار مصر والقاہرہ، نجوم الظاہرہ مصر اور قاہرہ کے اخبار سے متعلق اس میں بڑے بڑے عجوبے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ ان سب نے تلسمات یعنی شیطانی تصرفات کا ایک جال بچھا رکھا تھا، اور کوئی بھی آدمی جو بڑا مرتا تھا اس کے لیے بہت بڑا بڑی قبرستان بناتے تھے. اس قبرستان میں تمام اس کی زندگی کا جو سامان ہوتا تھا وہ لے جا کر کے دفن کر دے، سونا ہو، چاندی ہو، مال مغوال، جو کچھ چھوڑتا تھا سب لے جا کر کے اس کے پاس دفن کر دیتے، اور اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے کہ اس آخری زمانے میں کافی نکالا گیا، یہ نکالا گیا. اور اس میں بتایا انہوں نے کہ ایک فرائنہ کی لاشوں کو وہ لوگ خاص انداز سے تیار کرتے تھے. یہ چلیسون کی بات جو آئی نا، چلیسواں جو تیسواں کرتے ہیں، صاف لکھا ہے انہوں نے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مردوں کو ایسے کچھ لوگ ہوتے تھے جو حنوط کرتے تھے، یعنی اس میں ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جس میں ان کا سڑے نہ، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پیٹ سے تمام آنتیں نکال دیتے تھے. آپ نے شاید دیکھا ہو، کھال اگر نکال دی جائے تو سوکھنے کے بعد اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتا اور خراب نہیں ہوتی. اسی طرح گویا پیٹ سے سلاخیں ڈال کر کے سب کچھ نکال دیتے، صرف ڈھانچہ رہ جاتا تھا. اس پر وہ جو کچھ دوائیں یا جو کچھ مسالے لگانے ہوتے تھے لگا کر کے اور پھر پیٹ بھر دیتے تھے، اور اسی طرح اس کو 40 دن تک یہ عمل ہوتا تھا. اس کے بعد ڈھول تاشے کے ساتھ اس کو لے جا کر کے اس کی جگہ پر دفن کرتے تھے تمام سامان کے ساتھ. اب وہ جب نکالا گیا وہاں سے، تو لا کر کے میوزیم میں کھڑا کیا گیا، تو ایک نہیں، دو نہیں، چار پانچ فرائنہ کی لاش وہاں ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ رمسیس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون، ہر اس وقت کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، بعد میں اس کو عزیز مصر کہا جانے لگا، عزیز مصر. تو چار پانچ فرائنہ کی لاش ہے اکٹھا آپ دیکھیں گے. اس میں بتایا، لکھا ہے ایک جگہ کہ یہ لاش جو ہے رمسیس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے فرعون کا جو غرق ہوا اس کی ہے. اللہ عالم کیا حقیقت ہے اس کی، لیکن یہ چیز وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے محفوظ رکھا ہے، اور یہ ابن انجدن باپ دادا سے وراثت میں یہ چیز آئی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہی ہے فرعون کی لاش. تو جو کچھ بھی ہو، بہرحال اگر فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو عام لاشوں کی طرح ضائع کر دیا ہو، لیکن کچھ دن تک رہ کر کے تمام کی لاش غرق ہو جائے اور ایک کی لاش باہر پھینک دے اللہ تعالیٰ، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، تاکہ دیکھ کر کے تم نصیحت حاصل کرو. یہ ضروری نہیں کہ قیامت تک ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہے آپ کبھی اتفاق ہو جانے کا تو جائیں. وہ رکھے ہوئے ہیں، بعض کو تو لٹائے ہیں، بعض کو کھڑا کیا ہے. ایک کو تو میں نے دیکھا کہ ناخن نظر آ رہا تھا واقعی، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مٹی کی طرح کچھ جھڑ گیا ہے اس کے نیچے سے. ظاہر بات ہے اگر پرانا ہے، اور یقیناً وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا نہیں ہے، قریب زمانے کا، وہ پرانے زمانے کا ہے، جو اسلامی زمانے کا نہیں، اسلامی زمانے سے پہلے ہی کا وہ ہے. تو کم سے کم 150 سال، 200 سال، 1500 سال تو ہو رہے ہیں، 1400 میں ہم لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ 1800 سال یا 2000 سال پہلے کی لاشیں ہوں. تو کوئی بعید نہیں کہ ہو، اور کوئی ضروری نہیں اس آیت کے وہ موجود بھی ہو ہمیشہ رہے. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا لوگوں کو کہ دیکھو یہ تمہارے لیے نصیحت ہے, اس کے بعد اس کی لاش چیل کوے بھی کھا سکتے ہیں یا یہ کہ وہ ضائع ہو سکتی ہے سڑ کر کے اور گل کر کے. عربی سیدنا خدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأیتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع, جب جنازے کو دیکھو آتے ہوئے تو کھڑے ہو جاؤ. فمن تبعها, جو جنازے کے ساتھ دفن کے لیے گیا ہے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قبر کی تیاری کے لیے جنازے کو باہر رکھ دیا جاتا ہے, تو جو لوگ ساتھ گئے ہیں ابھی جنازہ کندھے پر ہے تو اس وقت پر نہ بیٹھے جب تک جنازے کو زمین پر رکھ نہ دیا جائے, تو سب بیٹھ سکتے ہیں. پیر رسول خود بیٹھے تھے, یہاں تک کہ حدیث میں کہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کی نماز آپ نے پڑھی, اس کے بعد گئے آپ جنازہ لے لیا گیا اور وہاں ابھی قبر تیار, لما یلحد, ابھی لحد اور قبر ان کی تیار نہیں ہوئی تھی, جنازہ رکھ دیا گیا. پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ہاتھ میں آپ کی کوئی لکڑی تھی, اس سے آپ زمین کوریت رہے تھے. پھر آپ نے فرمایا, وہ بڑی لمبی روایت جو ہے بڑی سی, جس میں ہے کہ جب ایک مسلمان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے اگر وہ نیک ہے تو اس کی نظر جہاں تک پہنچتی ہے منتہائے نظر تک خوبصورت شکل کے خوبصورت کپڑوں میں پہنے ہوئے خوبصورت فطر کے ساتھ خوبصورت رومال لیے ہوئے وہ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. آدمی کی روح ان کو دیکھ کر کے پھڑکنے لگتی ہے کہ جلدی ہم نکل جائیں اور ان کے ساتھ کھولیں. فرشتہ ملک الموت آتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا الروح الطیبہ, اے نیک روح اللہ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طرف نکل چلو. حدیث شریف میں ہے کہ روح اس طرح نکلتی ہے جیسے آپ مشکیزے کو ٹیڑھا کریں پانی نکل جائے آسانی سے, اسی طرح نکل جاتی ہے. پھر اس کو ریشم کے خوبصورت رومال میں اور عطر سے بسا ہوا اس رومال میں اس کو لپیٹ کر کے پھر اوپر لے جاتے ہیں, دروازہ کھلایا جاتا ہے. یہ لمبی روایت آپ نے بیٹھ کر کے جنازہ ابھی رکھا ہوا تھا تب تیار ہو رہی تھی, آپ نے یہ روایت فرمائی. تو یہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ جب لے جایا جائے تو رکھنے سے پہلے دوسرے لوگ نہ بیٹھیں, جب جنازہ کو زمین پر ڈال دیا جائے اس کے بعد آپ بیٹھ سکتے ہیں. ایک دوسری روایت جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے, ایک روایت میں ہے اور اس کو ناسخ اور منسوخ کی کتابوں میں کی جو حدیثیں منسوخ ہوئی ہیں اس میں ذکر کیا ہے کہ پیارے رسول نے پہلے نہ بیٹھنے کا حکم دیا تھا جنازے کو کھڑے ہونے ہو کر کے, صرف یہ جز کہ ادھر آئے تم جنازے تفقوم, جب جنازے کو آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. پیارے رسول پہلے کھڑے ہو جاتے تھے پھر آپ بعد میں بیٹھے ہی رہے, یعنی گویا کھڑا ہونا واجب نہیں رہا. آپ کا آخری فعل جو ہے آپ نے ایک حکم دیا, آرڈر جو ہے وہ آرڈر ہوتا ہے واجبی ہوتا ہے, اگر اس کو نہ کیا جائے واجبی آرڈر کو تو گناہ کا باعث ہوگا. ایک بچے کو باپ حکم دیتا ہے نہ اگر کام نہ کرے تو یقیناً باپ کو غصہ آئے گا, غصے کا مستحق ہوا ہے. اسی طرح امر حکم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا یہ واجبی ہوتا ہے, تو کیا یہ واجبی تھا؟ جی ہاں واجبی تھا, آپ نے حکم دیا تھا کہ جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. لیکن بعد میں جو روایت آئی کہ انہوں نے صاف ذکر کیا کہ رسول بیٹھتے تھے پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جاتے تھے, بعد میں آپ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کا حکم دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا انشاءاللہ صحیح مسئلہ یہ کشید ہوتا ہے کہ جنازے کو دیکھ کر کے کھڑا ہونا واجب نہیں, جنازہ جا رہا ہے آپ اس کو دیکھ کر کے کھڑا ہونا واجب نہیں, لیکن جب حکم تھا کھڑے ہو جانے کا تو کسی صحابی نے کہا آپ نے حکم دیا تھا, اس درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ تو یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, تو پیارے رسول نے کہا کہ کسی کا بھی جنازہ ان للموت فزع, موت کو دیکھ کر کے ایک گھبراہٹ ہوتی ہے, یعنی دل میں ایک خشوع اور خضوع لانا چاہیے دیکھ کر کے کہ جانور بھی مر جائے تو آدمی سوچے کہ ہم بھی اسی طرح مر جائیں گے دوبارہ. لیکن اس کے بعد جو روایت آئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے رہے تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا, واجبی نہیں رہا. وعن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ادخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنه. عبد الله بن يزيد رضي الله تعالى عنه صحابي نے میت کو اس کے پاؤں کی طرف سے داخل کیا. پاؤں کی طرف سے کیسے مانا؟ یعنی پہلے پاؤں داخل کیا یا پاؤں کی طرف جو قبر کا حصہ ہے وہ اس کو داخل کیا؟ وقال هذا من السنة, یہی صحیح روایت ہے کہ جدھر پاؤں کو رہنا ہے اس کو اگر ادھر دفن کرنا ہے مصطلح میں تو آدمی اس کا دائنا پہلو قبلے کی طرف ہونا ہے. تو ظاہر بات ہے پاؤں اس کا ادھر ہوگا, جب داخل کریں گے تب پاؤں کی طرف سے داخل کریں گے, پاؤں کی طرف سے پاؤں نہیں داخل کریں گے, لیکن جو پاؤں کی جگہ ہوتی ہے سر پہلے ادھر داخل کریں گے. یہ نہیں کہ ادھر سے داخل کریں سر تو ادھر ہی رہنا ہے تو گویا پاؤں پہلے داخل کریں گے, نہیں پہلے سر داخل کریں گے. اور انہوں نے فرمایا کہ یہی سنت ہے, یہ سنت ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ روایت میں آیا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ پیارے رسول نے بغل سے دفن کیا, بغل سے یعنی قبر اگر اس طرح ہے تو پاؤں سے کی طرف سے داخل کرنے کے بجائے بغل سے ایسے لے جا کر کے داخل کیا. دونوں سنت ہے انشاءاللہ, لیکن صحیح یہ ہے راجے اور زیادہ یہ روایتیں آئی ہیں پاؤں کی طرف سے پہلے سر کو داخل کیا جائے پھر اس کے بعد پاؤں داخل کیا جائے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا اذا وضعتم موتاکم فی القبور فقولوا بسم اللہ وعلى ملۃ رسول اللہ, جب رکھنے لگو داخل کرنے لگو میت کو اس کے قبر میں تو کیا کہو؟ یہ کہو بسم اللہ, ہر چیز کو بسم اللہ سے شروع کرنا, یہ بھی